السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. یہ سورة المؤمنون کی آیت ہے, آیت نمبر 72 ہے. پہلے بھی یعنی کئی بار اس کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی جب سے یہ بیماری چلی ہے. پھر آج یہ خیال آیا کہ دیکھیے کتنے ہی لوگ انتقال کر رہے ہیں, کتنے لوگ بیمار ہیں. کسی نے صحیح کہا کہ پہلے سال میں ایک آدھ بار یا دو بار تین بار ایسا ہوتا تھا پاکستان میں کہ کسی کے مرنے کی خبر آتی تھی. تو آج کل سے بار بار کہ مرنے کی, بیمار ہونے کی, اور پھر لوگوں کے سفر رک جانے کی, اور مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا. تو لوگ مصیبتوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, اور وبا پھیلی ہوئی ہے, کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے. تو تمن جو لوگ ذرا سے بھی حص رکھتے ہیں ان کو پریشانی تو ہوگی. حق تعالیٰ نے اس آیت میں طریقہ بتایا ہے کہ جب چیز عذاب کی شکل ہو گئی تو اب تم کیا کرنا. اس آیت میں جو آیت نمبر 76 ہے سورۃ المؤمنین کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا, عذاب میں گرفتار کر دیا. سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے پورے طور سے عاجزی اختیار کی, نہ گر گڑائے, نہ جھکے, یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو غور کیجئے تو یہی ہمارا بھی حال ہے. ہاں میں غور کرتا ہوں یہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں لوگ پریشانیوں میں بھی ہیں, تکلیف میں بھی ہیں. بہت سے لوگوں کے روزگار بھی ختم ہو گئے ہیں, ملازمتیں ختم ہو گئی. لیکن ایک بے حسی کا ایسا عالم ہے جو کام کرنے کا ہے کہ گناہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں, روئیں, معافی مانگیں, جس کا قرآن میں صاف حکم ہے, اس کے آثار میں دنیا آتے ہیں. نہ دنیا داروں میں, نہ دینداروں میں, نہ دینداروں کے بھی بڑوں میں نہ اس کی تلقین کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن حق تعالیٰ اس کے بعد فرمایا ہے, اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. یہاں تک کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا, تم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھک گئے, تم بے حس بنے رہے, گناہوں میں مشغول رہے, تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ہم ان پر اب کیا ہوگا سخت عذاب کا دروازہ کھول, تو اس وقت وہ بالکل حیرت زدہ ہو جائیں گے. اب ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم لوگ, ان کی وجہ سے رحمت ہو جائے. لیکن قرآن کا درس کیا ہے, قرآن سے سبق کیا ملنا ہے, اس کو تو سمجھیے. سبق تو یہ مل رہا ہے کہ ہمیں جھکنا چاہیے, گڑگڑانا چاہیے, رونا چاہیے. تمام ایک آدمی بھی دکھا دیجیے کہ کسی نے موبائل کا استعمال ہی کچھ کم کر دیا ہو. موبائل پہ بیکار چیزیں کریں گی, ضروری چیزیں تو چلتی رہیں گی. یا کوئی گناہ چھوڑ دیا ہو, یا شادی کی تقاریب میں کو سنت کے مطابق کر دیا ہو, یا غیبت کو چھوڑ دیا ہو, کہیں آثار نظر نہیں آئے. میں اس سے پہلے ہی سے اس میں اللہ نے اس میں آیت نمبر 64 سے میں پڑھتا ہوں ترجمہ اس کا, سننے کا ہے. شروع بھی یوں ہی ہوئی ہے, حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. یہاں عجیب بات یہ فرمائی ہے کہ یہاں تک کہ ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے. خدنا مترفی ہی فرمائے خوشحال لوگ, یہ وہ لوگ کو زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اور یہی حال دیکھا ہے پاکستان وغیرہ میں, جو اطلاع ملتی ہے لگتا ہے ایسا کہ جو غریب غربا ہیں ان پہ یہ بیماری اتنا اثر نہیں کر رہی جتنا خوشحال لوگوں پہ کر رہی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں, جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو اب وہ چلا اٹھیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب مت چلاؤ, ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی. اور میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں. دیکھیے کلام پاک ہم سب سنتے ہیں, سب کو احکام معلوم ہے, تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, یہی نقشہ ہمارا بھی ہے. جو کفار کا حال تھا وہی ہمارا بھی ہے. تکبر کرتے ہوئے, قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے, بیہودہ بکتے ہوئے اسے بھاگتے ہوئے. تو کیا ان لوگوں نے اس کلام الہی میں غور نہیں کیا؟ یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا کام الہیہ جو ہیں وہ سب آ چکے ہیں. ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اردو کی کتابوں میں بھی سارے احکام دیے ہوئے ہیں. ویسے زیور اٹھا لیجیے, اس میں رسول اکرم اٹھا لیجیے, اور بہت سی کتابیں ہیں ایسی جس میں اللہ تعالیٰ کے کھلے کھلے احکام سب بتائے گئے ہیں. اور ہر شخص کو معلوم ہے, بچوں تک کو معلوم ہے. دیکھیں جھوٹ بولنا گناہ ہے, سب کو معلوم ہے. غیبت کرنا گناہ ہے, سب کو معلوم ہے. نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے, سب کو معلوم ہے. تو یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہیں نعوذ باللہ. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب الرائے ہونا مسلم ہے ہر طرف سے. تو کوئی وجہ ان کے پاس معقول نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس بھی کوئی وجہ معقول نہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سن کر اس کو اہمیت نہ دیں. کیا وجہ ہے ہمارے پاس؟ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں اس کو دیکھیے, ہم کر کیا رہے ہیں. گناہوں کا ایک سیلاب ہے جو چلا آ رہا ہے, نہ اس کو کوئی روکنے کی کوشش ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے شاید. لیکن ذرا کہیں کوشش نہیں کہ پر آدمی خود جائزہ لے, اپنے متعلقین کو جائزہ لے اور گناہوں سے روکنے کی کوشش کر. پھر فرماتے ہیں, اور خلاصہ ان کی حالت کیا ہے کا یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں, اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یہ حالت ہے کہ سیدھے رستے سے ہٹتے جاتے ہیں. اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں, تو وہ لوگ پھر بھی اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے رہے. اس پہ بات یہ فرماتے ہیں, اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار بھی کیا. کیا ہے سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے پورے طور سے فروتنی کی, نہ گڑگڑائے, نہ روئے, نہ عاجزی اختیار کی. فمستکانو لربہم وما یتضرعون, تضرع کا نام نہیں ہے. وہی ہنسنا, وہی بولنا, وہی غیبت کرنا, وہی گھومنا, وہی پھرنا. یہ وقت ایسا تو نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے. یہ میں نے عرض کر دیا کہ دیکھیے ہم لوگوں کو ایک کام کرنا ہے, کہ ہم لوگوں کو گڑگڑانا ہے, رونا ہے لمحے کے سامنے. اور یہ بے حسی جو ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, اس کو ختم کرنا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحیال بن احمد علی کی وصیتوں کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا. پچھلی بار ہم نے اس کی 22 نصیحتوں کو پڑھ لیا تھا, 22 وصیتوں. 23 وصیت ہے, شاید یہ بھی پڑھ لیا تھا, لیکن یہ دہرانے کے لائق ہے کہ بغیر شدید ضرورت کے قرض لینا, اور خصوصاً جب کہ وقت پر ادائیگی کا کوئی یقینی ذریعہ نہ ہو, تو بجائے قرض لینے کے کچھ دنوں تنگی اور کلفت کو برداشت کر لینا, یہ زیادہ بہتر ہے. اب یہ جو ہے ہمارا حال کیا ہے, بینک کھلے ہوں, سودی قرض کا کسی کو حصہ ہے, جس کو دیکھیے قرض ہی لینے کی سوچتا ہے. اب ایک صاحب نے ابھی کل ہی پوچھا مجھ سے, کہ وہ جو ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بینک سے قرض لے کر اپنا مکان لیں. میں نے کہا اپنا مکان لوگے تو 1 کروڑ کا مکان خریدو گے تو بینک والا تم سے 1.5 کروڑ 2 کروڑ لے گا. تو یہ جو 1 کروڑ کے اوپر لے رہا ہے بینک والا, اس کو کیا کہتے ہیں اسلام میں, اس کو کیا کہا گیا ہے سوائے سود کے اور کیا ہے یہ؟ اب جتنا بھی تم ایچ پیچ کرو اور تعویلیں کرو ہے تو سود. جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 کروڑ اگر بینک نے قرض دیا تو 1 کروڑ واپس کرو, لیکن اس سے کہیں زیادہ واپس کرتے تو سود نہیں تو اور ہے کیا. اور پھر ابھی مثلا آپ کرایہ دے رہے ہیں اور مکان خرید لیا قرض پر, تو اب عمر بھر قسطیں بھر, ایک دن تھوڑی ہوتی ہے 36 سال کی قسطیں, 36 سال تک تو اس میں اور کرایے میں فرق کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو مرمر آ جاؤ گے اور خالی سودی قرض بھرتے رہو گے, بالکل بیکار باتیں کرتے ہیں. جو قرض لیتا ہے وہ رات کو پریشان رہے گا اور دن میں ذلیل و خوار ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو قرض کی طرف نہیں جانا چاہیے. اسی طرح سے قرض دینے کا بھی آج کل زمانہ نہیں ہے. جو میں قرض دیں گے تو واقعی تجربہ ہے کہ قرض دینے کے بعد واپس ملتا ہے, کہاں سے دے گا؟ جو بیچارہ قرض لے رہا ہے ظاہر ہے وہ مخلوق الحال اور اس میں صلاحیتوں کی کمی ہے, قسم معاش نہیں کر سکتا پوری, تو وہ قرض لے رہا ہے. قرض دیں گے تو واپس کہاں سے؟ بہت کم امکان ہے واپس کرنے. فرمایا کہ قرض دینا اکثر خفت اور کلفت کا باعث ہوتا ہے, اس لیے قرض دینے کے بجائے شروع میں ہی بے مروتی سے کہہ دیا جائے بھائی نہیں ہے پیسہ. اسی میں مصلحت ہے. پھر دین و دنیا کا اگر کوئی اہم معاملہ پیش ہو تو کسی ہمدرد مخلص اہل علم اور اہل تجربہ سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے. بغیر مشورے کے کام آج کل یہ بھی بہت ہے, خود رائی اتنی ہے کہ جس کی انتہا نہیں, اور اس کی وجہ سے اس قدر گڑبڑ ہوتی ہے. یہ جو گناہ نہیں چھوٹتے اور عاجزی نہیں پیدا ہوتی, خود رائی وہ سمجھتا ہے کہ میری رائے سے ہی. اسی لیے خود رائی کا علاج تو یہ ایک احتمال ہونا چاہیے کہ میری سوچ جو ہے, جو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا ہے, جو میری سوچ ہے, ایک دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے یہ غلط ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے, آپ کے آئیڈیاز غلط نہ ہوں, لیکن آپ کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ممکن ہے میری سوچ میں غلطی ہو. اگر یہ بات ہے تو خود رائی نہیں ہے, اور یہ دماغ میں مستحضر نہیں رہا تو یہ خود رائی ہے. بڑے بڑوں سے غلطیاں تو ہم کیا چیز ہیں؟ ممکن ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور حقیقت میں غلط ہے. دوسرا طریقہ یہی ہے کہ اپنی سوچ میں غلطی کے احتمال کو پیش نظر رکھیں, تو اس سے ایک ڈھیلا پن پیدا ہو جائے گا. اسرٹیو وہی ہے کہ جیسے اپنی رائے بالکل صحیح ہے, جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اب یہی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بس رہی ہے, لیکن اس میں بھی ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے تو ہم تو وضو سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ہمدرد مخلص اہل علم اور اہل تجربہ سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے, سنت ہے. اور سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسنونہ استخارہ کر لینا چاہیے, یعنی بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کی جو سنت کی دعا ہے وہ کر لی جائے. اور وہ دعا آپ دیکھ لیجیے گا بہشت زیور میں اور تاؤس رسول اکرم میں اور کئی جگہ ہے دی ہوئی, تو آپ وہ دعا پڑھ لیں. لیکن استخارہ کے بارے میں غلط فہمیاں بہت سی. استخارہ جو ہے وہ آپ اس کے مضمون پہ غور کیجئے, تو وہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی, کہ یا اللہ آپ کے علم میں اگر اس بات میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو آسان کر دیجئے, برکت دے دیجئے وغیرہ, اور اگر اس میں شر ہے تو آپ مجھ کو اس سے اور اس کو اس سے دور کر دیجئے, اور جو آپ نے مقدر کیا اس کو راضی کر دیجئے. اس طرح کا مضمون ہے. جب استخارہ کریں گے تو 2 شرطیں ہوں گی نا اس میں استخارہ پر, یہ کریں یا نہ کریں. تو جب ایسا ہو تو دونوں چیزوں کا جائز ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات, ناجائز چیز کے لیے استخارہ نہیں کہنا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں شرطیں اس کی جائز ہونی ضروری ہے, اور بس ایک دعا ہے جو سنت کے مطابق پڑھ دی, اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے کیا تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور قبولیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کر دیں، ہم کو ادھر ہی لے جائیں گے گھما پھرا کے جدھر خیر ہو جو کریں گے. یہ ہے اس کا دعا قبول ہونے کی صورت میں. لیکن دعا قبول ہونا نہ ہونا، بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو دعا کی قبولیت کے معنی ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، حرام مال ہے اور بھی بہت چیزیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتے، کافر کی دعا بھی قبول کرتے ہیں لیکن غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتے. دماغ کہیں اور ہے، انہوں نے کہا سہارا کیا، ہاتھ میں منہ پہ پھیرا اور چل دیے، یہ دعا ہوئی، یہ کیا دعا قبول ہوگی؟ اچھا پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ مجھ کو خواب نظر آئے گا، بالکل غلط. خواب سے کیا تعلق، ہمارے خواب کیا، ہمارے خواب کی کوئی حیثیت ہے؟ گن در گن دماغ ہو رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں دماغ میں پہنچ جاتی ہیں. اب اس وقت ہوتا تھا جب یہ گندگی ماحول میں نہیں تھی، دماغ میں گندی چیزیں نہیں جاتی تھی. بہرحال نیند کی حالت میں دماغ کام کرتا ہے خاص طریقے سے اور بعض نتائج پہ پہنچ جاتا ہے، اس کی کوئی شک نہیں ہے. لیکن خواب کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے خوابوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں. اگر اچھا خواب نظر آئے تو اس کو فالح نیک سمجھنا چاہیے، اچھا خواب دکھایا ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. لیکن وہ فیصلہ کن چیز نہیں ہے، فیصلہ کن چیز مشورہ ہے. تو استخارے کا جو حکم آیا ہے اتنا نہیں آیا جتنا استشارے کا، استشارہ یعنی مشورہ کرو، اچھے سے مشورہ کرو، معلومات کرو. اگر رشتہ کرنا ہے استخارہ کرو، رشتہ کر دیا بغیر معلومات کے، معلومات تو پوری کرو، تمام چیزوں کو دیکھو دوڑو، ہر چیز جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرو، یا ملازمت یا کوئی بھی چیز کرنی ہے، سفر کرنا ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ اس زمانے میں جبکہ دلوں میں خلوص نہیں ہے اور معاملات میں صفائی نہیں ہے، اتنی گڑبڑ ہے کہ اس کی انتہا نہیں. یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برتن میں ہمیں کچھ کھانے کی چیز بھیجے، اس برتن کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی اجازت نہ لے، اجازت لینے تب جائے. اب اسی برتن کو استعمال اس نے چاہے دیگچی میں دیا، دیگچی میں سے آپ نے چیز نکالے کھائیں، پھر اسی دیگچی میں اپنا کھانا پکانا شروع کر دیا، یا اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال، یہ جائز نہیں ہے. تو معاملات میں صفائی تو بالکل نہیں ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں کسی کی مالی امانت رکھنا بھی بعض وقت پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے، اس لیے رسمی تعلقات والوں کی امانت کبھی نہ رکھنا چاہیے. اور جو امانت رکھی جائے تو امانت رکھانے والے کی تحریری یادداشت میں تاریخ کے ضرور دینی چاہیے. اور نمبر 26 فرمایا اس طرح اس زمانے میں ہر شخص کی ضمانت بھی نہیں کرنا چاہیے. بپا آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے، اس کو پیسے خریدنا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، یا پولیس کا معاملہ ہے، کورٹ کا معاملہ ہے، یا تجارت کہیں کا معاملہ ہے، تو کہہ دیا آپ نے یار میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، تم ضمانت دے دو. اب ضمانت دے دی 5 لاکھ روپے کی، اور یہ آدمی بھاگ گیا یا نہیں دے سکا تو آپ کے سر پڑ جائے گا. اس لیے رسمی تعلقات والوں کی ضمانت نہیں کرنا چاہیے. ضمانت کر لینے سے بہت سے خطرات اور پریشانی سے سامنا کرنا پڑتا ہے. اور نمبر 27 روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات و واقعات بھی وابستہ رہتے ہیں جو بالکل غیر اختیار ہیں، اور اپنی تقصیرات اور معاصی اور شامت اعمال سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی صورت، اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے مصیبتیں اور جو بھی چیز ہے مصیبت کی وہ بوصورتاً قائم رہے، لیکن رضا الہی پر دل ضرور مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی نعمت. غیر اختیاری حالات پیش آئیں تو اپنی تفسیرات اور معاصی اور شامت عامات، دیکھنا یہی ہے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے ہم لوگ کو بہت رونا گرنا چاہیے. یقیناً یہ بلا ہے، بڑی بلا ہے جو لپٹ گئی. ہمارے سے یہ ظفر علی صاحب بہت بیمار ہے، کتنے دنوں سے وہ وینٹیلیٹر پر، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، سب کو دعا کرنی چاہیے. یہ وہ ظفر علی صاحب ہیں جنہوں نے یہ مجلس شروع کرا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب احمد کے انتقال کے بعد میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یہ آئے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو کوئی ہے نہیں، آپ شروع کی. میں اسی وقت جو ہے وہ شاید فضل سبھی سے کچھ پڑھنے سنا، وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو شکایت کا عملہ نصیب فرمائے، ابھی جس حالت میں ہیں اس سے نکال دیں کامیاب. تو بہرحال اس وقت یہی سوچے آدمی صدقہ و خیرات کریں اس سے بنائے ڈلتی اور پناہ مانگے اللہ میں سے استغفار کریں. تو جیسا آیا ہے گڑ گڑا رو تضرع کرو. تضرع کہاں ہے؟ قلب میں تضرع ہونا چاہیے کہ اندر ہی اندر دل قصور ہوا اور اللہ میں سے معافی مانگ رہا ہے. یہ کہ لوگوں گناہ نظر نہیں آتے یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. اگر جائزہ لے تو گناہ نظر آئے گا. شادی شدہ لوگوں کے لیے تو گناہ بہت ہے. شوہر بیوی سے وہ سلوک نہیں کرتا جو کرنا چاہیے, بیوی شوہر سے وہ سلوک نہیں کرتا جو کرنا چاہیے. کتنے حقوق لکھے ہوئے دیکھے بھیجتے جیور میں, یا غصہ کرتے ہیں یا غیبت کر بیٹھتے ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں کر رہے. اور اب تو یہ جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے اس میں تصاویر کا استعمال ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اور نمبر 28 فرمایا دینی معلومات کا حاصل کرنا, یہ بھی نہایت دہشت ضروری ہے. یہاں بھی یہ بھی ہے کہ بعض گھروں میں تو بالکل فقدان. بھائی دیکھیے دینی معلومات یعنی علم دین جو ہمارے عمل کے لیے ضروری ہے اس کو خود سیکھنا اور اہل و عیال کو سکھانا فرض ہے. اس کے فرض ہونے میں ذرا بھی گنجائش نہیں. تو جب فرض کا علم فرض ہے, واجب کا علم واجب ہے, تو خود سیکھنا اور بچوں کو سکھانا یہ تو ضروری ہے. اس کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بھجتے زیور, حیات المسلمین, اسوہ رسول اکرم, اس طرح کی کتابیں, مباحث, بالخصوص مباحث سے بہت علوم حاصل ہوتے ہیں. ان کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام, بچوں کو سنانے کا اہتمام, اور پھر اس پہ عمل. گھر کے بچوں کو سنت کے مطابق آداب سکھایا جائے. دیکھو بیٹھو تو سنت کے مطابق. موقع نہ دیا جائے. پہلی بار ہی بچہ جب گڑبڑ کرتا ہے اب اس کے بعد وہ آگے چل جاتا ہے اور پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں. اسی وقت روک دیا جائے کہ یہ عمل سنت کے خلاف ہے, یہ نہ کرو. سنت کے خلاف عمل کی اجازت ہی نہ دو گھر کے اندر, ورنہ بچے طرح طرح کی بدتمیزی سے جاتے ہیں. اب ایک بچہ ہے, اب اسکول جا کے اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے برمودا پہننا ہے. مجھے تو پتا نہیں تھا برمودا کہتے کس کو. لاہور وہ برمودا کیا ہے؟ گھٹنے تک کا پیجامہ یا پینٹ, وہ بھی اتنا چوڑا ہوتا ہے, اس میں ستر وغیرہ سب کھلے گا. وہ تو قیدیوں کو پہنا جاتا تھا جیلوں میں. وہ بتاتے تھے, وہ ایک آئے تھے, وہ لیڈر تھے, بہت بڑے تھے, وہ ہندوستان کی جیل میں قید رہے ہیں. تو میرے پاس ملنے آئے تھے, کہنے لگے انہوں نے مجھے ایسا برمودا پہنایا تھا, اس کا چوڑا بہت تھا. تو وہ تو سجدے میں جاؤ تو ستر ہی کھل جاتا ہے. تو وہ برمودا کا شوق ہے تو وہ مت پہننے دو. سنت کے مطابق گھر کے اندر لباس, سنت سے ہٹنے نہ دو بچوں کو. کھانے پینے کی سنتیں دیکھو کیسے ہیں. حمام میں جانے کی سنت پہ عمل کرتا ہے. جتنا سنت عمل کرے گا رفتہ رفتہ وہ پھر باادب ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ ان کتابوں کے مطالعے سے اور بزرگوں کی خدمت میں جانے آنے سے, جانا آنا نہ ہو, خط لکھنا ہو. اب چند کتابوں کا مطالعہ فرمایا بہت اہم اور ضروری ہے. نمبر ایک مثلا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حالات صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات, ان سے بڑی عبرت ہوتی ہے. اور یہ جو مواعظ ہیں ان میں سب آ جاتے ہیں, ہر چیز آ جاتی ہے. اسلام کی تاریخ فرمایا کہ بہشتی زیور اور ملفوظات اور مواعظ, ان کے مطالعے سے دین و دنیا کی بہت گرا قدر اور کافی اور شافی معلومات دینیاں حاصل ہو جاتی. اور فضول اور بے مصرف کتابیں مثلا اخبار, ناول, رسالے وغیرہ پڑھنے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہیے. کتنوں لوگوں کے بارے میں سنا کہ ان کی بچیاں ان کو انٹرنیٹ دے دیا. ان کی بچیوں نے کیا کیا کہ وہ انٹرنیٹ کے مطابق ملا. تو بھائی بچوں کو میں تو خود جانتا ہوں اپنا لڑکپن کا شوق کیسا تھا. اس قدر طوفان ہوتا ہے کیوریوسٹی کا, تجسس کا, اور دوسروں سے آگے بڑھنے کا. دوسرے کہنے میں نے فلاں قصہ پڑھا ہوا, ہم بھی پڑھیں گے. یہ ہوتا ہے پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور پھر خود اپنے نوجوانی کے دعا ہوتے ہیں تو رک تھوڑی سکتے ہیں. اتنا جب وہ اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں ناولیں, اب اس میں تھوڑی دنوں کے بعد وہ ہر طرح کی ناولیں پڑھنا, فحش ناولیں, گندی ناولیں, صرف وہ آدمی پھر کفر تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ وہ کافروں کے خیالات کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. یہ ہے نقصان ناولیں اور قصے کافروں کو پڑھنے سے. یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو فضول اور بے مصرف کتابیں, اخبار, ناول, رسالے وغیرہ پڑھنے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہیے. اس سے قلب میں ظلمت, اکثر کے الفاظ ہیں, ان سے قلب میں ظلمت اور عقل اور فہم میں پستی پیدا ہوتی ہے. اور دوسرے مذاہب کی کتابیں تو ہرگز ہرگز نہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ اپنے مذہب کے علم کے راسخ ہوئے بغیر دوسرے مذہب کے عقائد اور فلسفے سے ذہن ضرور منتشر ہوتا ہے، ضرور منتشر ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں کہیں گیا ہوا تھا، وہ بزرگ تھے حالانکہ، وہ مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، بھائی مجھے تو پتا نہیں، وہ عجیب بھی مسئلہ تھا جو میں نے کبھی سنا نہیں تھا. حدیث شریف میں آیا ہوگا، حدیث شریف میں تو بہت سی باتیں، اس لیے ہمارے علماء نے یہ کیا ہے کہ بہت ہی انتخاب کر کے حدیث شریف سناتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک و وساوس پیدا نہ آئے، کیونکہ واقعات تو بہت سے ہوئے ہیں. ہر واقعہ حدیث شریف کی صورت میں اگر لوگوں کو سنایا جائے تو لوگوں کو تو تہذیب کا، اس زمانے کی تہذیب کا پتا نہیں. بھائی مجھے تو پتا نہیں، کہ اچھا میں ابھی آپ کتاب دکھا دوں. کتاب لے کے آئے تو قرآن شریف کلام پاک کی تفسیر کی، کس کی شیعوں کی لکھی، لاہور کتاب اس کو پڑھ رہے ہیں، پتا نہیں اس سے بھائی گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ہے غلط غلط کتابیں پڑھنے، اپنے اپنے ہی دین کا پہلے پکا ہو جائے. اور دیکھیے علم پکا کس سے ہوتا ہے، عجیب بات ہے، علم سے پکا نہیں ہوتا، علم عمل سے پکا ہوتا ہے. بلکہ علم اصل میں علم حاصل ہوتا ہے عمل سے ہی، عمل سے ہی اصل علم حاصل ہوتا ہے. یہ ہے کام کی بات. پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ باطنی اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لکھا ہے اپنے موجودہ حالات پر قناعت کر کے ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ نمبر 29 ہے، ہر وقت سوچتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو. اور شکر کی جڑ آپ کو بتا دیا کیا ہے، میں اس نعمت کا اہل نہیں، اس لائق نہیں، اس قابل نہیں. جب تک یہ نہیں سوچا شکر ادا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. نعمت کا اقرار تو کافی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا کہ میرا حق ہے، میری اپنی صلاحیت سے حاصل ہوا. نہیں، ہمیں شکر یہ ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں. دیکھیے حضرت نے بھی لکھا، اپنے ماحول اپنے اہل و عیال پر ہر وقت نظر رکھے اور سمجھے. دیکھ کہاں نظر جا رہی ہے حضرت کی، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماحول پر ہر وقت نظر رکھے اور سمجھے کہ جو بھی موجودہ حالت ہے اس میں سب سے بڑی نعمت تو دین کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی اور اسلام پر ہونا ہے. یہ کوئی معمولی نعمت ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں. جو بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ ہے شکر کی روح. بغیر استحقاق، ہمارا حق نہیں تھا، ہم اس قابل نہیں تھے، ہم لائق نہیں تھے، جس عنوان سے کہیے، استحقاق ہی کے معنی میں آتے ہیں. پھر اپنے وجود کی نعمتوں پر نظر کرو، تمہارے اندر آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، 10,000 چیزیں ہیں. پھر اپنے ماحول کی راحتوں پہ نظر ڈالو. پھر اپنے اہل و عیال کی عافیت کو دیکھو، اتنی چیزیں موجود ہیں. اور پھر دوسروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں ان سے اپنے تعلقات کی خوشگواری کا اندازہ کرو. پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان انعامات الہیہ پر شکر کرو کہ یا اللہ ہم اس لائق نہیں تھے. حضرت ایک مرتبہ یہ بھی کہہ رہے تھے بیان میں، میں سن رہا تھا اس وقت، وہ حضرت فرما رہے تھے کہ تصور کرو رات کو سوتے وقت کہ میں ایک ریگستان میں گم ہو گیا اور گرمی سخت ہے، پانی نہیں ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جان چلی جائے اور کوئی چیز کو نظر نہیں آ رہی. تو میں وہاں ہوں یہ سمجھو ہے، پھر آنکھیں کھول کے دیکھو تم کہاں ہو، آرام دہ بستر پہ پڑے ہوئے ہو اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور سوچ کے شکر ادا. اور نمبر 29 میں ہی دوسری چیز فرمائی ہے کہ اپنی کوتاہیوں، لغزشوں، غفلت اور معاصی، اپنی کوتاہیوں، لغزشوں، غفلت اور معاصی کا احساس کر کے ہمیشہ استغفار کرتا. دل ہی دل میں شرمندہ اور نادم رہے، جس بندے کا یہ حال ہوگا ضرور اس پہ فضل ہو. اپنی کوتاہیوں، اپنی لغزشوں، اپنی غفلت اور معاصی یعنی گناہوں کا احساس کر کے ہمیشہ استغفار کرتا ہے. اور دیکھیے یہ جو ہے چیز نظر کیسے آتی ہے، پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا، کئی بار عرض کر چکا ہوں، بار بار عرض کرنے کی چیز بھی ہے کہ روزانہ یہ معمول بہت ضروری ہے. میں جب بھی اس معمول میں ذرا مجھ سے کمی ہوتی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی. وہ یہ ہے کہ شام کے وقت کوئی وقت بنا لو، چاہے لیٹتے وقت مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو لیٹنی ہی نہیں آ جاتی ہے، تو وہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں. ہاں حمام میں جاؤ تو وہ وقت مناسب ہے، لیکن وہ وقت شاید نہ کافی نہ ہو. بہ ایک وقت بناؤ 15 منٹ کم سے کم، اس میں اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا جائزہ لو. اور اعمال کا جائزہ کس طرح سے لو، حرکات کا لو. حرکات پہ یاد آیا، حضرت ہمارے حج پہ تھے, حضرت حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ, ہم میں بھی ان کے ساتھ حج پہ تھا. تو حضرت ایک خوش صاحبزادے 12ویں تاریخ کو جرمی کر کے واپس جانتے تھے, کوٹ کی فلائٹ میں ان کو لے گیا, اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی توفیق دی ہے. اور اس کے بعد میں رات کو بہت دیر سے واپس آیا, منا میں سناٹا ہو چکا تھا, لیکن حضرت ٹھہر گئے تھے اس لیے کہ 13ویں کی رمی کر کے گئے, ان کے گھر 40 چند احباب تھے ساتھ حضرت بھی تھے. میں آیا اور گاڑی وہاں تک جاتی تھی خیمے تک, کوئی پابندی نہیں تھی, وہ زمانہ بھی عجیب تھا. خیمے کے دم دروازے پہ گاڑی روکی, سناٹا تو ہو چکا تھا کیونکہ 12 تاریخ کا دن گزر چکا تھا, رات کا وقت تھا. اب تو خیر پابندی رہتی, آپ گاڑی نہیں جا سکتے وہاں تک, اب تو خیر یہی دوسری ہے. بالکل این دروازے پہ گاڑی, اچھا اب حضرت جاگ رہے تھے, میں موجود نہیں ہوں, ان کو پتا ہے کہ حضرت کہ میں آؤں گا ایئرپورٹ سے یہیں, تو حضرت جاگ رہے تھے. حضرت تو ویسے بھی عبادت میں منا میں بہت عبادت کرتے تھے, اور کہتے تھے اللہم ھذا منا فمنن علی کما مننت علی اولیائی, یہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہ یہ منا ہے, اللہم ھذا منا فمنن علی تو میں ہمارے اوپر بھی احسان فرمائیے, کما مننت ویسا احسان جیسا کہ اپنے اولیاء پہ آپ نے کیا ہے. اللہم ھذا منا فمنن علی کما مننت اللہ اولیاء. خیر میں جو پہنچا, اب تو زینے تھے اس کو جانے کو, زینے پہ چڑھ کر میں گیا تو حضرت جو خیمے کے دروازے اس سے باہر نکلا ہے, وہ اس سے نکل آیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ کرے گا شور, تو جو لوگ سو رہے ہیں بےچارے تھکے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں. تو حضرت نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا اور اس نے کر دیا کہاں سوئے ہوئے ان لوگوں, تو میں حضرت کو تھوڑا سا بتانے لگا, بتانے میں جو ہاتھ ہی لایا تو وہ جا کے وہ جو ٹین کی چادروں سے پارٹیشن بناتے اس پہ دھڑام سے جا کے پڑا. تو اب کیا ہی ایک حرکت تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ شام کو ایک وقت بنا لیں اور اس وقت اپنی دن بھر کی حرکات کا بھی جائزہ لیں, دن بھر کی حرکات اور اقوال جو قول ہیں, باتیں جو کی ہیں اور سوچ, ہر بات کے پیچھے ایک سوچ ہوتی, جب تک سوچو گے نہیں بات نہیں اس کا جائزہ لو, تھوڑے دنوں میں تم کو خرابی نظر آنے لگے کہ او ہو یہ تو میں نے چالاکی میں کہا تھا, یہ تو میں نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کہا تھا, بہت صاف نظر آئیں گی بدماشیاں اپنی, لیکن کرنے کی بات ہے. روزانہ کرو گے, ایک دن میں نہیں ہوگا, ایک دن میں نظر نہیں آتا, اس کو چیزیں پھاڑنے میں وقت لگتا ہے, تھوڑا سا پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو جب یہ ہوگا تو یہ چیز حاصل ہوگی جو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں لغزشوں غفلت اور معاصی کا احساس کر کے ہمیشہ استغفار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندے اپنے اعمال پہ نادم ہوتے رہتے, اسی لیے جو آیت پڑھی گئی اس پہ تدبر لاؤ, عاجزی لاؤ, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو, رو, گر گلاؤ. کب گر گلاؤ گے؟ بھی نہیں گر گلائے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی عذاب شدید ہی آ جائے. اپنی کوتاہیوں, اپنی لغزشوں, غفلت اور معاصی یعنی گناہوں کا احساس کر کے ہمیشہ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندے اپنے اعمال پر نادم ہوتے رہتے ہیں, نادم کا حال الگ ہوتا ہے, نادم اکڑتا نہیں ہوتا, نادم ہر ایک کے سامنے جھکا ہوتا ہے, اس میں عاجزی ہوتی ہے, فروتنی ہوتی ہے, توازو ہوتی ہے, وہ تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو بندے اپنے اعمال پر نادم ہوتے رہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رحمت و مغفرت کا معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے اس وقت بچنے کی تدبیر یہی ہے جو اس آیت میں پڑھی گئی, اور کوئی طریقہ نظر نہیں آتا ہوں. اس آیت کو بار بار پڑھو اور سوچو کہ ہمارا یہ حال ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ارے تم تو تضرع بھی نہیں کرتے, تم تو جھکتے بھی نہیں کسی کے سامنے, مسکنت اختیار نہیں کرتے, عاجزی اختیار نہیں کرتے. فرمایا حضرت نے استغفار بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی پناہ ہے, استغفار بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی پناہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار گنہگار بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں, ان کے ساتھ بڑا رحمت اور مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے کو ہی قصوروار سمجھو, اور دوسرے شخص کو قصور بھی ہو تو سمجھو ممکن ہے کوئی وجہ ہو, ایسے نہیں کہ گھپٹ پڑو اٹھا دو, یہ تو عاجزی کے خلاف ہے. ہمارا کام ہے ہم ضروری تدبیر کریں اور معاملے کو اللہ کے حوالے کریں, تب کام بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتے رہنا چاہیے, اور توبہ اور استغفار اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے ایک بڑی علامت ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس زمانے میں فتنہ و فساد اس قدر کثرت سے ہو گیا, ہر شعبہ زندگی میں غیر محسوس طریقے سے بد دینی اور دنیا کی ہلاکت کے سامان پیدا ہوتے ہیں. بالکل صحیح, اس زمانے میں کہہ رہے تھے, اب تو بالکل ہی باہر ہے. ہر شعبہ زندگی میں غیر محسوس طریقے سے بد دینی اور دنیا کی ہلاکت کے سامان پیدا ہوتے جا رہے ہیں, جس کا اندازہ مشکل ہے. مزید برآں اور بھی ہزاروں قسم کے فتنے ہیں جو صریحاً دین اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے دنیا کی عافیت بھی خراب کر رہے ہیں. ہے نا, دنیا میں فساد پھیل گیا گناہوں کی وجہ سے, بر اور بحر میں. قرآن کیا ہے, وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں, یعنی ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے, تاکہ وہ بعض آ جائیں. دیکھیے اس لیے ہے یہ بلا, یہ وبا, کہ ہم بعض آ جائیں, بعد آ جائے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے فساد پھیلا ہوا ہے. کس وجہ سے پھیلا ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے. اور کیا ہو سکتی, دنیا کی عافیت خراب کرتے ہیں ہم لوگ. معاملات گندے اور خود غرضی کے اور دوسروں کی نقصان رسانی کے ہو رہے ہیں. معاشرے میں مغربی تہذیب کی لعنت دن بدن مسلط ہوتی جا رہی ہے. ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا لباس پوشاک سب نمائشی دکھلانے کے لیے ہوتا ہے دوسروں, اور پھر تکلف, اور اقتصادی اور معاشی اعتبار سے نہایت تباہ کن. ہزاروں بیماریاں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں, غذا ہوا فضا سب گندی ہو رہی ہے, اور نئی نئی دواؤں اور انجیکشنوں سے بیماریاں پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہیں, اور ہر طرف دھوکہ اور فریب اور وعدہ خلافی اور اخلاق سوز اعمال رونما ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک فتنے دین کے فتنے ہیں. روز بروز نوجوان طبقہ خصوصاً دین اسلام سے بیگانہ ہی نہیں, بلکہ اپنی جہالت اور حماقت اور اپنی نفسانی اور شہوانی لذت میں مدہوشی کے سبب سے دین کا مخالف اور دشمن ہوتا جا رہا ہے. وہ قبول ہی نہیں کرتے دین کی بات. یہ ہے حال. چلیے اتنا آج کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہی کہنی تھی کہ دیکھیں ہم سب کو تضرع اختیار کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ میں سے معافی مانگنا, جھکنا, ہر ایک سے عاجزی سے پیش آنا. دیکھو عاجزی بہت بڑی چیز ہے. عاجزی ہو, نرمی ہو, گر رہا ہو, جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا. تو نرمی پیدا ہی ہوتی ہے اسی عاجزی سے پیدا ہوتی ہے. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.